33 रोज़ा जंग एक अच्छा मौका था कि आप देख सकें इसराइल कितने पानी में है और इसके मुकाबले में हिजबुल्ला और मकावमती हसार कितनी मजबूती और कुव्वत रखता है। उस वक्त में इसराइल ने कुछ अरबी ममालिक पर हमला किया और 6 दिन की जंग में इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जबकि 33 रोज़ा जंग में सहूनी फ़ौज की जानब से हिजबुल्ला के ठिकानों और जनूब लबनान की बेगुनाह आवाम पर हमले बहुत शदीद थे, लेकिन इन हमलों से उसे कुछ हासिल न हुआ। यूँ नज़र आता है कि ये जंग और इसमें आपकी कामयाबी खित्ते की तारीख में एक संग मील की हैसियत अख्तियार कर गई है। आप इस जंग का क्या तजिया करते हैं और इसमें जो इसराइल को शिकस्त हुई वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सका, हकीकत में इसके नताइज तल अबीब को किस तरफ ले जाएंगे?
हम इसमें वसी तौर पर गुफ्तगू कर सकते हैं। 11 सितंबर के बाद पेश आने वाले वाकयात नीज अमेरिका में मुतशद्दिद पार्टी यानी जॉर्ज बुश के बारे में भी गुफ्तगू को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लबनान के ख़िलाफ़ शुरू की जाने वाली जंग इसी प्रोजेक्ट और बड़ी साजिश का हिस्सा थी। यहाँ खित्ते में हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई की क़यादत का किरदार पहले से ज़्यादा नुमाया नज़र आता है। जॉर्ज बुश और उसके साथियों ने खित्ते के ममालिक पर हमला करने के लिए 11 सितंबर के वाकयात को बहाना बनाया, क्योंकि वो 11 सितंबर से पहले ही इन ममालिक पर हमला करना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने मोहलिक एटमी हथियार रखने के इल्ज़ाम में इराक़ का इंतखाब किया, लेकिन 11 सितंबर के वाकयात के बाद मजबूर हो गए कि पहले अफगानिस्तान जाएं और फिर इराक। बिनाबरीन ये अमरीकी प्रोजेक्ट सन 2000 और 2001 में शुरू हुआ। अमेरिका का ख्याल था कि खित्ते में अरब इसराइल के दरमियान सुलह के मराहिल में जमूद पैदा हो गया है और दूसरी जानिब लबनान में मुकावमत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और इसके नतीजे में इसराइल को जनूब लबनान से पीछे हटना पड़ा। ये लबनान, शाम, ईरान और हत्ता फलस्तीन के मुकावमती ग्रोहों के लिए भी एक बड़ी कामयाबी थी। ईरान भी दिन ब दिन अंदरूनी एतबार से और ख़त्ते में मजबूत होता चला गया। इस सूरतहाल को बर्दाश्त न करते हुए अमरीकियों ने ख़त्ते में बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा किया, ताकि पहले नंबर पर हुसूल मफादात की खातिर तेल के ज़खायर और ममालिक के कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा किया जाए और दूसरा ये कि इसराइल के लिए ख़त्ते में कोई सियासी राय हल निकाला जाए और उसकी मौजूदगी को इस्तेहकाम बख्शा जाए। इस मकसद को अमली जामा पहनाने की खातिर ज़रूरी था कि तमाम रुकावटों को दूर किया जाए। ये प्रोजेक्ट की रुकावटें फ़लस्तीन में मुकावमत और लबनान में मुकावमत, शाम की हुकूमत और इसी तरह ईरानी हुकूमत थी। तमाम शवाहिद इस बात पर गवाह हैं। अलबत्त 11 सितंबर के वाक़े के बाद वो मजबूर थे कि पहले अफगानिस्तान जाएँ, क्योंकि नए मुतशद्दिद सियासतदान और जॉर्ज बुश के इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा ईरान का मुहासरा और उसे तन्हा करना था। पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी दस्ते, खलीजी ममालिक और खलीज फ़ारस में मौजूद अमरीकी दस्ते, शाम और उसके हमसाये में तैनात अमरीकी फ़ौजी दस्ते अफगानिस्तान पहुँचे और फिर इराक़ के लिए रवाना हुए, ताकि ईरान का मुहासरा मुकम्मल किया जाए। वाज़ बात थी कि ईरान को तन्हा करने और उस पर हमला करने से पहले अमरीकियों को इराक पर मुकम्मल कंट्रोल करना था और फ़लस्तीन और लबनान की मुकावमत को ख़त्म करना ज़रूरी था। फिर दमिश्क की हुकूमत का तख्ता लौटने यानी ख़त्ते में ईरान के दोस्त और जिन्हें अमरीकी ईरान का मुत्तहिद और मजबूत बाजू समझते थे उन पर अमरीकी हमला आवर हो रहे थे और इसी तरह वो उनकी भी तबाही चाहते थे जो इसराइल के साथ ज़िल्लत आमेज़ सुलह के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, क्योंकि इसराइल के साथ सुलह ईरान को तन्हा करने और उस पर हमला करने के लिए एक अहम शर्त थी। यानी पहला हदफ फ़ौजी दस्तों के साथ मुहासरे में वसत, बाज़ ममालिक पर कब्ज़ा और मुकावमत को पसपा करना, नीज अरब इसराइल सुलह की बरकरारी के बाद ईरान पर हमला और इस्लामी जमहूरिया ईरान हुकूमत के खात्मे اور اس پر تسلط کی خاطر واشنگٹن کی قیادت میں عرب اسرائیل مشترکہ فوجی اتحاد کا قیام تھا۔ یہ تھا امریکی منصوبہ۔ اس ترتیب سے پہلا قدم افغانستان کی جنگ تھی، دوسرا قدم عراق کی جنگ، ان کے تیسرے قدم کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ کولن پاول اس زمانے میں امریکی وزیر خارجہ تھا، وہ امریکی شرائط و پابندیوں کی ایک لمبی فہرست لے کر دمشق روانہ ہوا اور بشار اسد سے ملاقات کی۔ وہ چاہتا تھا کہ خوف و دہشت کی قائم شدہ فضا سے استفادہ کرتے ہوئے اور خطے میں امریکی حملے کی دھمکی کے ذریعے بشار الاسد پر اپنی شرائط لاگو کرے، بالخصوص جولان کی پہاڑیاں، فلسطین، مقاومت فلسطین اور حزب اللہ لبنان وغیرہ کے حوالے سے فائدہ اٹھائے۔ البتہ بشار الاسد امریکی دھمکیوں کے باوجود اس طویل و عریض فہرست کی شرائط کے سامنے تسلیم نہ ہوا، امریکی ناکام رہے اور اپنے تیسرے قدم کی طرف بڑھے۔ اس زمانے میں فلسطین کے اندر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہونے والے تھے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ کٹ پتلی فلسطینی حکومت محمود عباس کی سربراہی میں انتخابات میں جیت جائے گی، حماس اور دوسرے مقاومتی گروہ ہار جائیں گے اور پھر یہ کٹ پتلی حکومت فلسطین میں تمام مقاومتی گروہوں کو خلح صلاح کروا دے گی اور یوں صلح اسرائیل کے مراحل کا آغاز کرے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ ایک ناقابل یقین واقعہ، حماس انتخابات میں اکثریتی ووٹوں کے ساتھ قانون ساز اسمبلی میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد تھا کہ امریکہ نے اپنا اگلا قدم اٹھا لیا اور وہ لبنان پر حملہ تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب 33 روزہ جنگ اور مقاومت حزب اللہ کی تاریخ رقم ہوئی۔ منصوبہ یہ تھا کہ امریکی فلسطین میں حماس اور جہاد اسلامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور پھر حزب اللہ لبنان پر حملہ کریں۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد شام کی طرف جائیں گے اور دمشق کی حکومت کو گرا دیں گے اور پھر اس کے بعد صلح اسرائیل اور عرب اسرائیل تعلقات معمول پر لانے کے لیے کام کریں گے۔ اس کے بعد ایران کا محاصرہ تنگ کرتے ہوئے اسے ہر کسی سے کاٹ کر الگ کر دیں گے۔ اس وقت میں فلسطینی مقاومت پر کامیابی، حزب اللہ لبنان پر اسرائیل کا غلبہ اور بشار الاسد کی حکومت کو گرانا جارج بش کے لیے بہت واضح کامیابی ہو سکتی تھی۔ اس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ کانگریس کے انتخابات اور صدارتی انتخابات میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ایک بڑا امریکی مصنف، جب 2006 کے آخر میں امریکی کانگریس میں انتخابات کی بحث چل رہی تھی اور جارج بش کو ضرورت تھی کہ کانگریس کی دو تہائی نشستیں حاصل کرے، اس مصنف نے مجھ سے کہا، بعد میں اس نے ان باتوں کو تحریر بھی کیا تھا، کہا کہ جارج بش کو کانگریس کے انتخابات اور صدارت کے لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ وہ ایک کوبوائے کی طرح انتخابی میدان میں اترے اور تین خونی سر اپنے ہاتھ میں پکڑے، فلسطینی مقاومت کا سر، حزب اللہ کا سر اور بشار الاسد کا سر۔ اگر بش اپنے ان تین مقاصد میں کامیاب ہو جاتا تو وہ اپنی جماعت والوں کے لیے کانگریس میں دو تہائی اکثریت کو تحفے میں حاصل کرتا، نیز ایران کے ساتھ جنگ بھی حتمی ہو جاتی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا اصل مقصد مسئلہ فلسطین کا مکمل خاتمہ اور ایران کے خلاف جنگ کے مقدمات فراہم کرنا تھا۔ میں اس بات کی وضاحت کر دوں، اور مجھے امید ہے کہ کسی دن موقع ملے گا کہ میں ایرانی قوم کے لیے اس بات کی تشریح کر سکوں، تاکہ وہ بخوبی اس حقیقت کو جان سکیں کہ خطے میں جھگڑوں اور اختلافات کا اصل ہدف فلسطین نہیں، بلکہ اصل ہدف ایران پر امریکی تسلط کو واپس حاصل کرنا ہے، ایران کے وسائل و ذخائر پر تسلط، اس ملک کو شاہ کے دور میں واپس لے جانا ہے۔ خطے کی تاریخ کے اس مرحلے میں ایران کی حیثیت اور حضرت آقا کا مقام، خاص طور پر نفسیاتی پہلو، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جب امریکہ خطے میں داخل ہوا تو اس وقت نہ رشین فیڈریشن اتحاد موجود تھا اور نہ ہی سوشلسٹ محاذ موجود تھا، بلکہ دنیا میں تسلط کی خواہش رکھنے والی مغرور، متکبر اور بے رحم صرف ایک طاقت بے نام امریکہ موجود تھی۔ اس طاقت نے خطے میں فوجی جنگ کا ارادہ کیا اور اپنے فوجی و عسکری ساز و سامان کے ہمراہ خطے میں اتر آئی۔ سب سوائے بعض کے ڈرے ہوئے تھے اور لرز رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت آقا کا افغانستان اور عراق پر امریکی حملے سے متعلق موقف ہمیں یاد ہے۔ حضرت آقا ایران کے مختلف شہروں میں اس وقت جا رہے تھے. ایرانی قوم خطے کی اقوام اور مقاومتی گروہوں کی ہمت بڑھا رہے تھے. اپنی گفتگو کے ذریعے خطے میں امریکی جارحیت کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے اور ڈٹ جانے کی ترغیب دلا رہے تھے. سچ میں یہ ایک بہت مشکل ذمہ داری تھی. مجھے یاد ہے کہ جنگ افغانستان کے بعد اور عراق جنگ سے پہلے ہم ایران گئے اور حضرت آقا سے ملاقات کی اور ہم نے ان سے عرض کی کہ آقا خطے میں بہت پریشان کن ماحول پیدا ہو رہا ہے, آپ ملاحظہ کریں کہ ان کی نظر کیا تھی. انہوں نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا, ہمارے تمام بھائیوں سے کہو کہ نہ ڈریں. اور یہ بات بالکل الٹ ہے, یعنی خطے میں امریکہ کا آنا مستقبل کی آزادیوں کے لیے بشارت ہے. میں یہ جملہ سن کر ہکا بکا رہ گیا. انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور فرمایا, امریکی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں لیکن افغانستان پر حملہ کرنے کے وقت سے ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. اگر امریکیوں کو یقین ہوتا کہ اسرائیل, عربی حکومتیں اور خطے میں ان کے گماشتے واشنگٹن کے مفاد کی حفاظت کر سکتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی فوج اور اپنے بحری بیڑوں کو اس خطے میں گھسیٹ کر نہ لاتے. لہٰذا ان کا یہ عسکری اقدام ان کی شکست پر گواہ ہے اور یہ خطے میں اس کی سیاسی چالوں کی ناکامی ہے. اگر یہ کامیاب ہو رہے ہوتے تو ان کاموں کی ضرورت ہی نہ تھی. جب امریکی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خطے میں اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی خاطر براہ راست خود میدان میں اتریں تو یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے, نہ کہ طاقت کی. جب کوئی فوج, چاہے بڑی ہو اور طاقتور ہو, حملہ آور ہونے کی غرض سے ہزاروں میل سفر کرتی ہے اور ایسے خطے میں پہنچتی ہے جہاں پر زندہ اور حریت پسند اقوام زندگی بسر کر رہی ہوں, تو بلا شک ایسی افواج شکست کھائیں گی اور ٹوٹ کر بکھر جائیں گی. لہذا خطے میں امریکہ کا آنا اس کے زوال اور سقوط کا آغاز ہے, ان کے کسی نئے دور کا آغاز ہرگز نہیں. اور پھر حضرت آقا نے ان مطالب کو مختلف مواقعوں پر مختلف الفاظ و جملوں کے ساتھ بیان کیا. انہوں نے اس موضوع کو اسی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا اور میرے دوسرے ساتھیوں کے سامنے اسے بیان کیا. ہم نے اس موضوع پر تمام جہاد سے گفتگو کی اور بہرحال سن 2006 آ گیا. ہم نے راہ مقاومت کو جاری رکھا. اگر آپ کو یاد ہو تو جنگ کے پہلے ہی دن حضرت آقا نے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے مقاومت کی حمایت اور حملہ آوروں کے مد مقابل ثابت قدمی, جوان مردی پر تاکید کی. ان کا یہ اقدام ہمارے لیے, ہماری قوم اور اسی طرح ہمارے مجاہدوں کے لیے انتہائی قابل قدر تھا, کیونکہ ہم ایسی جنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں خون دیا گیا, شہید دیے گئے, جس میں لوگ زخمی ہوئے. جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے زمانے کے ولی امر, ہمارے رہبر, ہمارے پیشوا اور ہمارے مرجع اس طرح سے ہمیں مقاومت کی ترغیب دلا رہے ہیں تو ہمارے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے اور ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ آوروں کے خلاف جنگ میں اترے. امریکی تھوڑے ہی عرصے بعد, صرف 4 یا 5 دن, یعنی جب اسرائیل ان تمام جگہوں کو جو جانتا تھا بمباری کر چکا, انہوں نے تصور کیا کہ ہم کمزور پڑ گئے ہوں گے, ڈر گئے ہیں اور ہمارے تسلیم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس وقت امریکیوں نے سعد حریری, کے جو اس وقت لبنان کا وزیر اعظم ہے, سے رابطہ کیا. البتہ حریری اس زمانے میں وزیر اعظم نہیں تھا بلکہ پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کا سربراہ تھا, جس کی طرف اس وقت کا وزیر اعظم فواز سینریو جھکاؤ رکھتا تھا. حریری نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ امریکی کہتے ہیں, یعنی یہ امریکی تھے جو مذاکرات کر رہے تھے, 3 شرائط مان لینے کی صورت میں جنوب لبنان کے خلاف جنگ روک دیں گے. پہلی شرط یہ تھی کہ حزب اللہ نے جو 2 اسرائیلی قیدی بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑو. دوسری شرط یہ تھی کہ حزب اللہ مکمل طور پر ہتھیار پھینک دے اور ایک سیاسی جماعت میں تبدیل ہو جائے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ حزب اللہ جنوب لبنان میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی فوج نہیں بلکہ چند قومی فوج کے آنے پر راضی ہو جائے. اس زمانے میں چند قومی فوج عراق میں داخل ہو چکی تھی. یہ فوج اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے وابستہ نہیں ہے بلکہ امریکہ سے وابستہ ہے اور امریکہ کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. ہدف یہ تھا کہ ہم لبنانی سرزمین, لبنان, فلسطین کی سرحد, لبنان اور شام کی سرحد, اسی طرح ایئرپورٹس, تمام ساحل, سمندری راستوں, یعنی لبنان کے داخلی اور خارجی سمندری راستوں پر اس چند قومی فوج کے پڑاؤ کو قبول کر لیں، یعنی ایک بین الاقوامی قبضہ اور امریکی قبضے کو مان لیں۔ واضح رہے کہ ہم نے یہ تینوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا اور دفاع جاری رکھا۔ اس زمانے میں کونڈولیزا رائس لبنان آئی، اس نے لبنانیوں کو حتمی جنگ کا اشارہ دیا اور بتایا کہ حزب اللہ یقینی طور پر شکست سے دوچار ہوگی اور تباہ ہو جائے گی۔ نیز یہ مشہور جملہ کہا کہ یہ خطہ ایک نیا مشرق وسطی پیدا کرنے کی تکلیف سے گزر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ وہی نیا مشرق وسطی ہے جس کے متعلق ہم بات کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود مقاومت اسلامی حزب اللہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ لہذا امریکیوں کے پروجیکٹ کو پہلی شکست فلسطینی انتخابات میں ہوئی، دوسری شکست لبنان میں، یعنی حزب اللہ کی نابودی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اسی طرح اس زنجیر کا تیسرا کڑا بھی ٹوٹ گیا، چونکہ یہ طے تھا کہ حزب اللہ کی تباہی کے بعد شام پر جنگ مسلط کی جائے اور اسرائیل و امریکہ شام کی حکومت پر چڑھائی کریں۔ یہ خواب بھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ تھی امریکہ کی پے در پے پہلی، دوسری اور تیسری شکست۔ عراق کے حوالے سے حضرت آقا کا موقف بالکل واضح تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ عراق میں امریکی بے عنوان ایک قابض پہچانا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام سرکاری دفاتر بھی عراق میں امریکہ کو قابض ہی قرار دیتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد عراق میں عوامی مقاومت شروع ہو گئی، جبکہ تصور کیا جا رہا تھا کہ امریکہ عراق میں پاؤں جما لے گا، اس پر تسلط قائم کر لے گا اور اس کے اداروں کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ بالآخر عراق میں جبۃ النصرہ، القاعدہ اور تکفیریوں کے جیسے نہیں بلکہ مسلحانہ اور مخلصانہ اور منصفانہ مقاومت کے نتیجے میں، نیز مضبوط سیاسی حکمت عملی، ملکی سطح پر مستحکم قومی ارادے کے تحت کیے جانے والے دفاع کی بنا پر امریکہ کو راہ فرار کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھائی دیا۔ چنانچہ امریکہ ایک معاہدے کا سہارا لیتے ہوئے عراق سے نکل گیا۔ جب امریکی عراق سے نکلے تو میں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ واقعہ عراقی مقاومت کا حاصل اور اس کی بڑی بلکہ بہت بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ کسی نے عراقی قوم کی اس بڑی فتح کا جشن نہیں منایا۔ عراقی عوام کی اس بڑی کامیابی پر، کہ جس کی وجہ سے 2011 میں امریکی مجبور ہو کر سرزمین عراق سے نکل گئے، جشن منایا جانا چاہیے تھا۔ آخرکار خطے میں امریکہ کے تمام منصوبے، وہی نئے مشرق وسطی کا منصوبہ وغیرہ، اس مرحلے میں یعنی 2001 سے 2011 تک ناکام ہو گئے۔ اسرائیل کے ساتھ دلت آمیز صلح، فلسطین کو مٹانے کی خاطر عرب اسرائیل تعلقات معمول پر لانے، مقاومتی تحریکوں کی تباہی، ممالک پر قبضہ، اسی طرح ایران کو تنہا کرنے اور اس پر حملہ کرنے کے مقصد کے تحت تسلط قائم کرنے کی خاطر خطے پر امریکی جارحیت ہر حوالے سے ناکام ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہاں حضرت آقا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، اسلامی جمہوریہ ایران، اسی طرح ان کے اتحادی اور خطے میں ان دوستوں کے کردار کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ تھے جنہوں نے ان تمام منصوبوں کو ناکام بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ آل سعود، عربی ممالک اور خلیج فارس کے ہمسایہ ممالک کے بہت سے حکام خطے میں اس امریکی منصوبے کے اصلی محرک اور شریک تھے، ایک طرح سے امریکی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ بھی شمار ہوتے تھے۔ اور ان کے درمیان خطے کے منصوبوں میں سب سے بڑا امریکی ذریعہ اسرائیل تھا۔ لیکن وہ جو امریکی منصوبوں اور پروجیکٹس کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان میں جمہوریہ اسلامی ایران حضرت آقا کی رہبری میں، شام اپنے صدر بشار الاسد کی قیادت میں، لبنان میں مقاومت اسلامی حزب اللہ اور اس کے اتحادی، فلسطین میں مقاومت اور اس کے اتحادی، عراق میں مخلص سیاسی اور عوامی قائدین اور ان میں سر فہرست نجف اشرف کی دینی مرجعیت، نیز خطے کے دیگر اسلامی اور عوامی گروہ شامل ہیں۔ ان کے درمیان کس کا کردار سب سے نمایاں ہے اور جو دوسروں کو ہمت دے رہا تھا، ان کی حمایت کر رہا تھا؟ جمہوریہ اسلامی ایران، اس کا مقام و موقف اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا عزم و ارادہ تھا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ ہم اکھاڑ پچھاڑ کی فضا میں موجود تھے، جو کہ سن 2001 سے اور 2011 تک ایک دہائی کے دوران موجود رہی، اور اس کا نمایاں نتیجہ امریکہ کی شکست کی صورت میں نکلا۔ اور آج کسی کو ذرہ برابر بھی اس مسئلے پر شک نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا جو عزم و ارادہ ہے، جو اس کی توانائی ہے، یہ ام القرا ہے، اصل مغز ہے، حقیقی مرکز ہے، جو محور مقاومت کو میدان میں رکھتا ہے۔ اور آج اس بات میں کسی بحث کی گنجائش نہیں کہ فلسطینی قوم کے ارمانوں کا پرچم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے توانا اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اپنی گفتگو کے اس حصے کو میں حضرت آقا کے ایک واقعے کو بیان کرنے پر ختم کرتا ہوں۔ 33 روزہ جنگ کے دوران، البتہ 34 دن تھی لیکن 33 روزہ جنگ کہلاتی ہے، ظاہر ہے لبنانی لوگ ابتدائی جنگ میں آئندہ جو کچھ ہونے والا تھا اس کے حوالے سے سخت پریشان تھے۔ حتیٰ بعض لبنانی حکام نے سعودی حکام سے رابطہ کیا تاکہ ریاض ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے جنوب لبنان کی جنگ ختم کروا دے۔ سعودیوں نے لبنانی حکام کو جواب دیا، کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا، امریکہ، اقوام عالم اور خطے کا ارادہ اور اجماع ہے کہ حزب اللہ کا خاتمہ ہونا چاہیے، حقیقت میں اسے کچل دیا جائے۔ حزب اللہ کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یا تو تسلیم ہو جائے یا نابود ہو جائے۔ اب ہمارا ارادہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا تھا۔ جنگ کے لیے پختہ ارادہ اور کربلائی روح ساری حزب اللہ پر حاکم تھی۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ ہمارا نزب العین رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، الا ان الداعی ابن الداعی قد رکز بین اسنتین بین الذلت والذلہ وحیات من الذلہ۔ ہم دو موضوع، جنگ یا ذلت کے ساتھ تسلیم ہونا، کے بیچ میں تھے۔ ہم نے جنگ کا انتخاب کیا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہمارے دوست اور عزیز بھائی یعنی جناب قاسم سلمانی نے ہم سے رابطہ کیا۔ وہ دمشق آئے، بیروت کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ ہر صورت خود ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح یہ انجام دینا چاہتے ہیں؟ اسرائیلی سارے پل، تمام راستوں اور ہر گاڑی کو نشانہ بنا رہے ہیں، آپ خود کو ہم تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارے اس عزیز دوست نے کہا، مجھے ہر صورت آپ تک پہنچنا ہے کیونکہ میرے پاس حضرت آقا کی جانب سے آپ کے لیے ضروری پیغام ہے۔ ہم نے کافی غور و فکر کیا اور بالآخر جنگ کے ابتدائی دنوں میں جناب قاسم سلیمانی جنوب بیروت کے علاقے زاہیہ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، حضرت آقا جب مشہد میں تھے آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے تمام ذمہ داروں، من جملہ موجودہ صدر، سابق تمام صدور، موجودہ وزیر خارجہ، سابق تمام وزرائے خارجہ، موجودہ وزیر دفاع، تمام سابق وزرائے دفاع، تمام سابق وزرائے دفاع، سپاہ پاسداران کے موجودہ سپہ سالار اور تمام سابقہ سپہ سالاروں اور دوسرے اہم عہدے داروں کے ہمراہ ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا تھا۔ جناب قاسم سلیمانی نے مجھے تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس اجلاس میں لبنان کے خلاف جنگ اور اس کے اہداف پر غور و فکر کیا گیا، اس بات کا تجزیہ کیا گیا کہ اس جنگ میں دشمن کہاں تک جانا چاہتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان کے خلاف شروع کی جانے والی جنگ کو خطے میں کوئی الگ واقعہ نہیں بلکہ امریکی منصوبے کا حصہ قرار دیتا رہا ہے۔ جناب قاسم سلیمانی نے کہا، اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام اراکین نے یک زبان ہو کر کہا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کو لبنانی مقاومت، حکومت، لبنانی قوم اور اسی طرح شام کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ جنگ کا دائرہ شام تک وسیع ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ایران اپنی تمام سیاسی، اقتصادی، عسکری طاقت کو مقاومت کی کامیابی کے لیے بروئے کار لائے گی۔ جناب قاسم سلیمانی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب اجلاس ختم ہو گیا، مغرب عشاء کی نماز کے بعد جب شرکا واپسی کا ارادہ کر رہے تھے تو حضرت آقا نے فرمایا، تمام افراد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اور مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ باقاعدہ رسمی اجلاس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ برادر قاسم سلیمانی نے مجھے بتایا کہ حضرت آقا نے جناب قاسم سلیمانی کی طرف رخ کیا اور کہا، میں جو کچھ کہتا جاؤں آپ اسے تحریر کرتے جائیں، پھر بیروت جائیں اور فلاں شخص تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ وہ شخص صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو اپنے دوستوں کے سامنے رکھے گا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد برادر قاسم سلیمانی نے حضرت آقا کی باتوں کو میرے لیے پڑھنا شروع کیا۔ بعض امور میں سے ایک بات یہ تھی کہ جہاں بہت سے افراد، بعض موارد میں سے ایک مورد یہ تھا کہ جہاں بہت سے افراد اسرائیلی فوجیوں کے قید کرنے کو بہت بڑی مشکل اور غلطی قرار دے رہے تھے، وہیں پر حضرت آقا نے اپنے پیغام کی ابتدا میں فرمایا، مقاومت لبنان کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو قید کرنا ایک غیبی لطف الہی ہے، کیونکہ اس کارروائی نے اسرائیل کو ابھارا کہ وہ اس کا جواب دینے کی خاطر لبنان میں داخل ہو، جبکہ اسرائیلی اور امریکی لبنان اور حزب اللہ پر حملہ کرنے کے لیے 2006 کی گرمیوں کے آخر یا خزاں کے موسم کا انتخاب کر چکے تھے۔ دوسری جانب آپ اس وقت میں جنگ کے لیے تیار نہ ہوتے اور غافل گیر ہو جاتے، لہذا اسرائیلی فوجیوں کا آپ کے ہاتھوں پکڑا جانا ایک خاص لطف الہی تھا کہ جس نے وقت کو کچھ آگے بڑھا دیا، تاکہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے لیے جو زمان بندی کر رکھی تھی وہ خراب ہو جائے، اور جنگ اس وقت میں شروع ہوئی جب وہ تیار نہ تھے بلکہ ابھی تیاری کے مرحلے میں تھے۔ دوسری جانب آپ لوگ تیار تھے، یعنی جب آپ کو غافل کرنے یا غافل رکھنے والا کوئی سبب کار فرما نہ تھا۔ حضرت آقا کی یہ بات وہ تھی جس کی بزرگان نے بعد میں تائید کی اور اسے درست قرار دیا۔ مثال کے طور پر جب اس مسئلے کو میں نے میڈیا میں بیان کیا تو استاد محترم محمد حسنین ہیکل نے الجزیرہ ٹی وی کے ایک پروگرام میں اس بات کی تائید کی۔ اسی طرح ایک بہت بڑے امریکی مصنف جس کا نام سیمور ہرش ہے، اس نے بھی اس بات کی تائید کی۔ البتہ میں اس نقطے کی وضاحت کر دوں کہ جب میں اس مسئلے کو میڈیا میں بیان کر رہا تھا تو میں نے اس بات کی نسبت حضرت آقا کے ساتھ ہرگز نہیں دی تھی۔ اور دوسرا مسئلہ جس کی طرف حضرت آقا نے پیغام میں اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا، یہ جنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی جنگ احزاب کے ساتھ بہت زیادہ شباہت رکھتی ہے، یہ جنگ بہت شدید اور طاقت فرسا ہوگی اور آپ کے بقائے وجود کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس جنگ میں صبر و استقامت سے کام لیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں اس جگہ آیہ کریمہ وبلغت القلوب الحناجرہ وتظنون باللہ الظنونا، دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگیں اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے، اس آیت سے استفادہ کیا۔ اسی طرح حضرت آقا نے فرمایا تھا، آپ سب کا خدا پر مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور اسی طرح ان کے پیغام کے تیسرے حصے میں تھا کہ آپ اس جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ میں نے اس جیسا جملہ ایک مرتبہ ابتدائی دنوں میں اچھی طرح یاد نہیں لیکن حضرت آقا کے پیغام سے پہلے یا بعد میں سنا تھا کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا، جو میرے لیے کسی نے نقل کیا، کہ انہوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا تھا، مطمئن رہیں اور یقین رکھیں، آپ جنگ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن حضرت آقا کے پیغام میں اہم دلچسپ اور قابل توجہ نقطہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا، آپ جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ خطے کی ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہو جائیں گے کہ کسی کو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوگی۔ اس موقع پر میں مسکرا دیا اور برادر قاسم سے کہا، ہم خطے کی طاقت میں تبدیل ہو جائیں گے، ہم موجودہ جنگ سے صحیح و سالم نکل جائیں اور اپنے وجود کو بچا لیں تو بہت بڑا تیر ماریں گے۔ پھر میں نے مزاح کے انداز میں کہا، برادر عزیز، ہم نہیں چاہتے کہ خطے کی طاقت میں تبدیل ہو جائیں۔ بہرحال اس دن حضرت آقا کی بات نے میرے دل کے یقین میں اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے اس دن یقین کر لیا کہ ہم جنگ میں فتح حاصل کریں گے اور اس کے بعد خطے کی ایک طاقت بن کر ابھریں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔
33 روزہ جنگ میں کیا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی جانب سے دعائیں اور اذکار پڑھنے کی نصیحت بھی کی گئی تھی؟
جنگ کے ابتدائی دنوں میں حضرت آقا کی جانب سے ایک خط مجھے موصول ہوا، وہ خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہے، اور اسی طرح اس زمانے میں ایک خط مجھے میرے بھائی اور میرے عزیز دوست جناب حجازی کی طرف سے بھی ملا۔ جناب حجازی نے اپنے خط میں مجھے کچھ دعاؤں اور بعض اذکار کی نصیحت کی، لیکن مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ انہوں نے ان دعاؤں کو حضرت آقا سے منسوب کیا تھا یا نہیں۔ ابھی اس وقت بالکل ٹھیک بات میرے ذہن میں موجود نہیں، لیکن البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ دعائے جوشن صغیر حضرت آقا کی نصیحت میں شامل تھی۔ ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ دعائے جوشن صغیر، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل، اور دعائے یا بقیت اللہ اغثنا یا بقیت اللہ ادرکنا، اور اسی طرح زیارت عاشورہ، البتہ یہ اس مشہور و معروف زیارت کے علاوہ دوسرا نسخہ ہے اور دوسری نصیحتوں کے ساتھ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی تھی۔ بہرحال میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ خود حضرت آقا کے بارے میں اپنے کچھ تجربات بیان کروں۔ ہم بھی اپنے دوستوں اور عزیزوں کو ایسی نصیحتیں کرتے ہیں۔ جنگوں میں یہ چیز حزب اللہ کے نکات قوت میں سے ہے، دعا، توسل، استغاثہ، خداوند متعال سے متوسل ہونا ہمارے اہم امور میں شامل ہے، اور حضرت آقا کی جانب سے ہمیشہ اس بات پر تاکید کی جاتی رہی ہے۔ جب سے ہماری حضرت آقا کے ساتھ آشنائی ہوئی ہے، ان کی جانب سے روحانی معنوی امور کی طرف متوجہ رہنے کی نصیحت کی جاتی رہتی ہے، یعنی اعتماد بے خداوند متعال اور اس کی ذات پر توکل۔ وہ ہر ملاقات اور اجلاس میں اس آیت ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اس پر بہت تاکید کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں پروردگار عالم ہم سے مذاق نہیں کرتا، خداوند عالم واضح طور پر ہم سے بات کر رہا ہے اور یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتا، وہ ہمیشہ خدا کے وعدوں پر اعتماد کی تاکید کیا کرتے ہیں، اور حتیٰ اب بھی وہ اپنی تقاریر میں ہر مرحلے پر تاکید کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی تاکیدات میں بنیادی ترین چیز یہی دعا اور خدا سے توسل اور اس سے استغاثہ ہے۔
وقت کی کمی کے پیش نظر بیداری اسلامی کی جزیات سے صرف نظر کرتے ہیں، البتہ گزشتہ 7-8 سال کے عرصے میں خطے کے اندر اہم بڑے واقعات رو نما ہونے کے شواہد ہیں۔ ایسے واقعات جن سے خطے میں بہت سے معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی، ان میں سے ایک شام کا واقعہ اور شام کا بحران ہے۔ آپ کی نظر میں منصوبوں کو عملی کرنے، پروجیکٹس کو چلانے اور سازشوں کو آگے بڑھانے کی خاطر خطے میں شام کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور اس بحران کے دیگر جہات کیا ہوں گے؟
یہ مسئلہ 2001 سے 2011 کے درمیان خطے میں پیدا ہونے والے حالات پر ہماری گفتگو سے متعلق ہے۔ ہم نے کہا کہ خطے میں امریکیوں کا انجام، عراق سے انخلا، لبنان میں شکست، شام میں شکست، فلسطین میں شکست، خطے میں تمام منصوبوں کی ناکامی کے ساتھ ہوا۔ 2011 سے اب تک خطے میں امریکیوں کے لیے یہ ناکامی کا دور جاری ہے، اور یہ دور خطے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران اور حضرت آقا کی رہبری کے لیے ایک اہم اور تاریخی مرحلہ ہے، کیونکہ 2011 کے آغاز میں حضرت آقا نے اس مرحلے کو بیداری اسلامی کا نام دیا تھا، جسے خطے میں بہار عربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شام کی بحث میں وارد ہونے سے پہلے خطے میں بیداری اسلامی پر کچھ بات کروں۔ خطے میں بیداری عربی، بیداری اسلامی یا بڑی سطح پر عوامی احتجاج کا سلسلہ پہلے تیونس سے شروع ہوا، اس کے بعد لیبیا، پھر مصر اور یمن تک جا پھیلا۔ پھر ان واقعات نے شام میں جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ بطور مختصر عرض کروں کہ در حقیقت اس زمانے میں جو اتفاقات پیش آئے، ہم سمجھ گئے کہ امریکی منصوبوں اور اس کی جارحیت میں شکست کے بعد اوباما آیا تاکہ وہ اس شکست کے اثرات کو زائل کر سکے، ماحول کو تبدیل کرے۔ خطے کی قومیں جاگ گئیں اور تبدیلی کی امید پر اپنی تحریکوں کو شروع کیا۔ اس شور شرابے پکڑ دھکڑ میں عربی حکومتوں کی کمزوریاں نمایاں ہو کر سامنے آنے لگیں۔ اقوام متحدہ کے پاس اہم موقع اور بہت بڑی مہلت تھی کہ وہ حکومتوں کو گرا دیں۔ میرا اور دوسرے بہت سوں کا تجزیہ وہی تھا جس کے بارے میں حضرت آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، یہ عوامی تحریکیں اصلی اور حقیقی عوامی تحریکیں ہیں۔ تیونس کی تحریک تیونس کی عوامی امنگوں کی نمائندہ تھی، اسی طرح مصری تحریک مصری عوام کی امیدوں کی نمائندہ تھی، لیبیا کی تحریک لیبیا کی عوام کی امیدوں کی نمائندہ تھی، یمنی تحریک بھی اسی طرح تھی۔ ان تحریکوں میں جتنے بھی نعرے لگائے جا رہے تھے اور جن مقاصد کے حصول کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کے عوامی اور قومی مفادات سے ماخوذ تھی، انہی سے جڑے ہوئے تھے۔ یوں ہم نے حقیقی اسلام، اسلام پسند تحریکوں کے اثرات کو بیداری اقوام اور اس بڑے تحرک میں دیکھا۔ ٹھیک یہی وجہ ہے کہ حضرت آقا نے اسے بیداری اسلامی کا نام دیا ہے۔ لیکن اس بیداری اسلامی کی اصل مشکل کیا تھی؟ اس کی اصل مشکل قیادت اور وحدت کا نہ ہونا تھا۔ آپ دیکھیں، ایران میں اسلامی انقلاب ایک عظیم اور وسیع عوامی انقلاب تھا، لیکن جس چیز نے اس انقلاب کو ثمر آور بنایا اور کامیابی سے ہمکنار کیا اور پھر کامیابی کے بعد اسے استحکام بخشا، وہ ایک رہبر کا وجود تھا اور وہ رہبر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اس انقلاب کی دوسری کامیابی کا سبب اس انقلاب کی کامیابی کا دوسرا سبب عوام کے مختلف طبقوں میں وحدت کلمہ ہے۔ عہدیداران اور علماء سب اکٹھے امام خمینی کے ساتھ کھڑے تھے۔ بنا پر ان اس زمانے میں ایک متحد قوم تھی، ایک قیادت جو لوگوں کی ایک سمت کا تعین کر رہی تھی، جو معاملات کو منظم طور پر آگے بڑھانے کے اصول اور طریقے بیان کر رہی تھی۔ لہٰذا ان عربی انقلابات میں جو مشکل تھی، سوائے شام کے کہ اس کے بارے میں آگے گفتگو کرتا ہوں، قابل اعتماد اور ایک قیادت نہ ہونا تھی۔ کئی ایک قائدین تھے اور اسی طرح بہت ساری جماعتیں تھیں کہ ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھتے تھے۔ جب کبھی ایک دوسرے کے سامنے مذاکرات کے لیے بیٹھتے تو اختلافات کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ یہ چیز عوام پر بھی اپنے برے اثرات چھوڑتی اور وہ بھی آپس میں اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسے حالات میں خانہ جنگی تک شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال امریکی اور خطے کے بعض ممالک اپنی ذلت و رسوائی مٹانے اور عظیم عوامی تحریکوں کو دبانے کی خاطر میدان میں اتر آئے۔ یہاں امریکہ کا کردار وسیع تر دکھائی دیتا ہے۔ شمال افریقہ میں فرانس متحرک نظر آتا ہے، وہ میدان میں آیا تاکہ عوامی تحریکوں کو روک سکے۔ دوسری جانب سعودیہ عرب اور متحدہ عرب امارات بھی بہار عربی، بیداری اسلامی اور عوامی تحریکوں کو کچلنے کی خاطر میدان میں اتر آئے، اور انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ کو ایک صف میں لا کھڑا کیا اور خطے میں فوجی اقتدار کی حمایت کر کے کوشش کی کہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کر لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تیونس، لیبیا، مصر میں حالات کس طرف جا رہے تھے، لیکن یمن میں صورتحال مختلف ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یمن میں عوامی تحریک کو اپنے مفاد میں استعمال کریں، لیکن یمنی قوم کا ایک بڑا حصہ سیاسی اور قومی مقاومت کے ساتھ برادر عزیز سید عبد المالک حوثی انصار اللہ اور ان کے اتحادیوں کے شانہ بشانہ ڈٹ گیا۔ انہوں نے اپنے سے بیگانہ لوگوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان پر غیر متوازن جنگ مسلط کر دی گئی۔ آج تک یہ جنگ جاری ہے۔ اب ہم شام کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ جو کچھ شام میں رونما ہوا، اس کا بہار عربی یا بیداری اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ شام میں پیش آیا، اس کا تعلق امریکی منصوبوں کو عملی بنانے، نیز سعودیہ اور خطے کے بعض ممالک کی جانب سے مقاومت کی کامیابیوں کو روکنے سے تھا۔ بالخصوص اس وقت مصر کے عوامی انقلاب نے اسرائیل کو خطے میں اپنے مستقبل کے بارے میں سخت پریشان کر دیا تھا۔ اس زمانے میں اسرائیلی لوگ کانفرنسیں منعقد کر رہے تھے جس میں آئندہ کے لائے عمل پر بات ہوا کرتی تھی۔ وہ حتیٰ بعض نئے فوجی گروہ بھی تشکیل دینے اور انہیں سینا کے سرحدی علاقے میں روانہ کرنے کی فکر کر رہے تھے۔ مصر میں ہونے والی تبدیلیوں سے اسرائیلی اس حد تک خوفزدہ اور پریشان ہو گئے تھے، دشمن شام کی حکومت کو اپنی طرف راغب کرنے سے عاجز آ گئے، اور شام میں مطلوبہ ہدف حکومت اور حاکم نظام کا تختہ پلٹنا تھا، وہ چیز جس سے بہت سے لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ یہ ہے کہ دمشق کی حکومت کو گرانے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ صدر بشار الاسد، شام کی قیادت اور ملک شام کو کسی دوسرے محور کی طرف موڑ دیا جائے۔ سعودی اس مسئلے پر کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ ملک عبداللہ بن عبدالعزیز، اس کے باوجود کہ شام پر پابندیاں لگا چکا تھا، ذاتی طور پر دمشق گیا، اور قطر نے بھی اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر بہت بڑا حصہ ڈالا۔ ترکی اور بعض دوسرے عربی ممالک، من جملہ مصر نے حسن مبارک کے زمانے میں بھی شام پر بہت زور دیا کہ وہ دوسرے بلاک میں جا ملے۔ امریکیوں اور ان کے حامیوں نے اسد کے ساتھ سیاسی وعدے کیے، بڑی بڑی رقموں کی پیشکش کی تاکہ شام دوسرے محور، بے عنوان اعتدال عربی، جسے ہم تسلیم عربی کہتے ہیں، کی طرف چلا جائے۔ لیکن صدر بشار الاسد اور شام کے اعلی حکام ہمیشہ اپنے موقف پر قائم رہے اور مقاومت کی حمایت پر تاکید کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب اسرائیل لڑائی جاری ہے۔ بشار الاسد کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جولان کا مسئلہ حل کیے بغیر، نیز فلسطینیوں کے چھینے گئے حقوق واپس کیے بغیر، خطے میں دیر پا صلح ممکن نہیں۔ بہرحال جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ امریکی شام کو اپنا ہم نوالا بنانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ واشنگٹن اچھی طرح جانتا تھا کہ مقاومت کے حصار کی حمایت جاری رکھنے سے شام کی مرکزی حیثیت باقی رہے گی۔ اگر ہم چاہیں کہ شام کے متعلق کوئی بہترین جملہ کہیں تو تو وہی جملہ ہے جسے حضرت آقا نے اس ملک کے بارے میں استعمال کیا، فرمایا شام خیمے کا ستون ہے، آج شام کے بغیر لبنان میں مقاومت کو ایک طرف کر دیا جائے گا، شام کے بغیر فلسطین میں مقاومت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا، کیونکہ شام خطے میں وجود مقاومت کا ایک حقیقی جزو ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ شام مقاومت کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن میرا کہنا ہے کہ یہ ملک ایک پل سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ شام خطے میں پیکر مقاومت کا بڑا اور حقیقی حصہ ہے، اور وہ مقاومت کے تفکر، ثقافت اور ارادے کا جزو لا ینفک ہے۔ مقاومت کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹنے والی بات خاص طور سے 33 روزہ جنگ اور اسی طرح جنگ کے بعد بھی ثابت ہوئی، کیونکہ ممکن تھا کہ جب امریکہ عراق کے اندر اور شام کی سرحد پر موجود تھا، اسرائیل جنگ کے دائرے کو بڑھا دیتا، شام پر حملہ کرتا، شام کے خلاف ایک بڑی جنگ شروع کر دیتا، لیکن بشار الاسد کمزور نہ پڑا، اور 33 روزہ جنگ کے دوران مقاومت کی حمایت کے حتمی اور جرت مندانہ موقف پر باقی رہا۔ 33 روزہ جنگ کے بعد اسرائیلیوں نے نتائج کا جائزہ لیا اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ لبنان اور فلسطین میں مقاومت کے خاتمے کی خاطر پہلے شام کا کام تمام کرنا ضروری ہے، لہذا اس مقصد کے تحت انہوں نے سازش تیار کی۔ وہ سیاسی میدان میں شام کو نہیں گھیر سکے تھے، لہذا فوجی طاقت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ اگر وہ شامی فوج کے اندر بغاوت کروا سکتے ہوتے تو ضرور پہلے اس کام کو کرواتے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس ناکامی کے بعد امریکیوں اور اسرائیلیوں نے شام کے اندر موجود آزادی صحافت اور آزادی سیاست سے سوء استفادہ کیا، اس ملک میں حالات و واقعات کو فساد، ہرج و مرج اور خانہ جنگی کی طرف لے گئے۔ شام میں حکومت مخالف مظاہروں کی ابتدائی دنوں میں میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ صدر بشار الاسد مظاہرین کے سرکردہ افراد کے ساتھ خود براہ راست ملاقات کیا کرتے تھے اور ان کے مطالبات کو سن کر پورا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد مظاہرے عسکری کاروائیوں میں تبدیل ہو گئے، بالکل وہی شہر درا پر قبضہ کرنے کا انداز اپنایا گیا۔ امریکی، سعودی اور خطے کے بعد دوسرے ممالک تھے جنہوں نے تکفیریوں، داعش اور جبہت النصرہ کے گماشتوں کو دنیا بھر سے شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ اس کام سے کس کے مقاصد کو پورا کیا جا رہا تھا؟ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد کو پورا کیا جا رہا تھا، اور ان مقاصد کو پورا کیا جا رہا تھا جن کا نتیجہ مسئلہ فلسطین کا غیر منصفانہ خاتمہ تھا، جس کا نتیجہ ایران کا محاصرہ تھا۔ ایران کو تنہا کرنے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے راہ ہموار کرنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کا مسئلہ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ لوگ انتخابی قوانین میں تبدیلی یا اصلاحات چاہتے ہیں، کیونکہ بشار اسد عوام کی ہر خواہش پر بات کرنے کے لیے آمادہ تھے، لیکن دشمن تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ شامی فوج، سیکیورٹی ادارے اور حکومتی اداروں کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے، اور وہ عسکری کاروائیوں کے ذریعے بشار الاسد کو گرانا چاہتے تھے۔ سرحدوں کو کھول دیا گیا، اسلحے سے لدے ہوئے بحری جہاز پہنچنا شروع ہو گئے۔ جو بائیڈن خود کہتا ہے کہ لاکھوں ٹن جنگی اسلحہ، گولہ بارود شام پہنچایا گیا تھا۔ امریکیوں نے سینکڑوں ملین ڈالر اس ملک میں کاروائیاں کروانے کے لیے اڑا دیے۔ کس لیے؟ شام میں جمہوری نظام لانے کی خاطر؟ کیا داعش اور جبہت النصرہ شام میں جمہوریت کے نفاذ کی کوشش کر رہی تھیں؟ جو لوگ انتخابات کو کفر، انتخابات میں شرکت کرنے والوں کو کافر قرار دیتے تھے اور ان کا خون بہانا مباح قرار دیتے تھے، تو کیا وہ شامی قوم کے لیے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کرتے؟ یہ بات روزہ روشن کی طرح واضح تھی، اور آج ہر طرح سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو کچھ شام میں ہوا اس کا انتخاب یا اصلاحات یا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ بشار الاسد ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے اور تیار ہیں، لیکن دشمن شامی حکومت کے خاتمے اور اس پر قبضے کرنے میں جلد بازی سے کام لے رہا تھا۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔